أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوات گفتگو ہماری ولایت کے حوالے سے جاری تھی اور پچھلی دفعہ ہم نے ولایت اجتماعی کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں یا ولایت خارجی کے حوالے سے. اچھا, بات کو اس اور آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز کے محترم, آپ کا نام میں سید علی حیدر صاحب, انہوں نے رخصت ہوتے ہوئے باہر ایک اشکال اٹھایا جو کہ اصل میں اندر بات ہونی چاہیے تھی تو وہاں پراپر جواب ہوتا, لیکن سوال اتنا عمدہ تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اسے کلیریفائی کرنا چاہیے. اور وہ بات یہ تھی کہ ہم نے جو ایک نقطہ عرض کیا تھا کہ نصرت خدا کے حوالے سے, یعنی خدا کی نصرت کسی قوم کو کب حاصل ہوتی ہے, اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ خدا ایمان کامل نہیں مانگتا, اتباع کامل مانگتا ہے. چاہیے خدا اگر کسی قوم کی نصرت کرے گا, ان کی پرابلم سالو کرے گا جیسا کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتا رہا, تو خدا کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ تمام کی تمام قوم ایمان کے کمال تک پہنچ جائے, بلکہ خدا کی مین ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مومنین پیغمبر یا حجت خدا کا ساتھ چھوڑ کے کہیں نہ جائیں. یہ جملہ میرا تھا جس پر آپ نے اشکال کیا تھا کہ, اور اس کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. لیکن اس میں کیونکہ تھوڑا سا یہ ایک ٹیکنیکل جملہ ہے اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کیونکہ کافی عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ان جملوں کے اصل معنی آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گے. کمال کا مطلب دائرہ اسلام یا ایمان میں پورا داخل ہونا نہیں ہے, پورا تو داخل ہونا ہی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قدم آگے اور ایک قدم اندر, ایک باہر اور اندر. داخل پورا ہونا ہے, کمال کی منزل دائرہ ایمان میں پورا داخل ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. یعنی جب تک آپ کمال کے معنی نہیں سمجھیں گے نا, یعنی علمی معنی کیا ہے کمال کے معنی, جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک کارپیٹ خرید کے لائیں, کارپیٹ اپنی جگہ پورا بالکل صحیح ہے, درست ہے, ہر چیز صحیح ہے, لیکن آدھے کمرے کو کور کر رہا ہے. اس کو ناتمام کہیں گے یا ناقص کہیں گے, لیکن ایسی چیز کے جو کمرے کے فرش کو پوری کور کر رہی ہے, پورا داخل ہے لیکن کہیں سے مثال کے طور پر رنگ اڑا ہوا ہے, کہیں سے دھاگا نکلا ہوا ہے,
تو یہ جی پوچھا تھا جی, لیکن اس میں اصل موضوع یہ تھا کہ کمال کی منزل تو کبھی بھی سوائے ائمہ پیغمبر کے کسی کے پاس نہیں ہو سکتی تھی. چنانچہ حضرت سلمان جس درجے پہ کمال کے فائز تھے, ابو ذر غفاری نہیں تھے, مقداد نہیں تھے, عمار نہیں تھے, تو یہ تو فرق ہمیشہ رہے گا. داخل ہونے کا مطلب تو اصول دین اور فروع دین پوری آپ پیروی کر لیں, داخل پورے ہو گئے. اب جو کمال کی منزل آتی ہے وہ فردن فردن علیحدہ ہوگی. جہاں تک اتباع کی منزل رہے گی وہ تو سب پر,
تو وہ ٹھیک ہے نا, یعنی اس بات میں, یعنی کہ اس جملے میں پھر اشکال نہیں ہے نا, یعنی اس جملے میں اشکال نہیں ہے نا کہ خدا ایمان کامل نہیں مانگتا, اتباع کامل مانگتا ہے, یہ اہم ترین بات ہے. یعنی قوم بنی اسرائیل زیادہ تر افراد اول درجے کے نالائق لوگ تھے جو کہ وقتاً فوقتاً ثابت ہوتا رہا, لیکن ان کی ایک میرٹ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے اوپر معجزات پر معجزات آتے چلے گئے, ایک میرٹ ضرور تھی, حضرت موسیٰ کے ساتھ صبر کیا اس قوم نے, اس کا کریڈٹ آپ کو انہیں دینا پڑے گا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صبر کیا ہے, وہ قوم کوفہ نہیں تھے, کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے جب بلایا یا جنہوں نے 12,000 خطوط لکھ کے بلائے اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں میدان میں. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ایمان میں اگر نقص موجود ہے, کمال نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن حجت خدا کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے, اتباع کے دائرے سے باہر نہیں جانا ہے, ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا. پھر یعنی کہ رسول خدا کے بعد آئمہ کے ساتھ پرابلم یہی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اتباع کامل کا مظاہرہ نہیں کیا, اتباع میں خرابی آ گئی. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سب جو ہیں وہ کیا ہو جائیں کہ ایمان کے کمال سے ہی وہ درجہ بہ درجہ کمال حاصل کریں گے یا اس میں فرق ہوگا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جس دن ہم صحیح جگہ سے وابستہ ہونا ہٹ, اس سے ہٹ گئے, اس وابستگی سے ہٹ گئے, وہاں سے ہماری پرابلم آ جائے گی. یہ بہت خاص بات ہے, ٹھیک ہے نا. ولایت کے حوالے سے جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ خاص بات ہے کہ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ حق کہاں ہے آج, اس سے وابستہ ہونا ہے اور ٹائملی ایکٹ کرنا ہے. جب امام حسین بلائیں اس وقت گھر میں جا کے بیٹھ جائیں, اور جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنیں تو تلوار لے کے ہاتھ میں آ جائیں. ٹوٹل ویسٹیج آف ایفرٹ ہے, ایسی کسی چیز سے کچھ نہیں ملنے والا. کہ جیسے جی کہ جیسے آج بھی اگر مطلب ایک قوم کو ایک چیز نعمت ملی ہے اسلام اور ایمان کی, تو وہ ٹائملی ایکشن کی وجہ سے ملی ہے. یہ نہیں ہوا کہ وہ انہوں نے حکومت جو تھی وہ اس مجتہد یا مرجع عالم کو ختم کر دیتی, قتل کر دیتی, اس کے بعد اس کے سوگ میں نعرے لگا رہے ہوتے, کچھ نہیں ملتا انہیں. تو یہ بات تھی کہ یہ پوائنٹ اعتراض بالکل برمحل ہے, مناسب ہے, لیکن اس کی ایکسپلینیشن ضروری ہے کہ دائرہ ایمان میں پورا داخل ہونا کمال نہیں ہے, یہ ایمان تام ہے. اس کو آپ کہیں گے یہ ایمان تام ہے, ایمان کے ارکان تمام ہو گئے, اس کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد ایلیویٹ ہونا ایمان کا کمال ہے, ٹھیک ہے. لیکن خدا کمال نہیں مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے اس دائرے میں پورے آؤ اور میری حجت کی مکمل اتباع کرو, اس کا ساتھ چھوڑ کے نہیں بھاگو, ہم تمہاری نصرت کریں گے.
بالکل,
ٹھیک ہے. یہ اہم ترین نقطہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں ولایت کے حوالے سے. اچھا, دوسری ایک کچھ سوچتے یا کچھ دروس سنتے ہوئے ایک مجھے بہت اچھی مثال, کیونکہ میں اس بات کو بار 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 میرا خیال ہے کرنا چاہتا ہوں, خاص طور سے ماحول اور تناظر کے حوالے سے, کہ جو ہماری بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یوم ندعو کل اناسم بے امامہم, اس جملے کی وضاحت ہمارے ذہنوں میں ہوتے رہنا بہت ضروری ہے. یعنی کیا مطلب تھا کہ روز قیامت ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے امام کے وسیلے سے, امام کے ساتھ نہیں, امام کے وسیلے سے. اس بارے میں ایک مثال, کیونکہ بعض اوقات کچھ حکایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اگر بیان کیا جائے تو کنسپٹ پورا بہت کلیئرلی واضح ہو جاتا ہے, تو اسی چیز کو ایک حکایت کے ذریعے سے, حکایت مطلب کہانی نہیں, حکایت کا مطلب ایک واقعہ, ایک قصہ کہ بہت مشہور واقعہ ہے جو قرآن کریم میں بھی نقل ہوا, جناب ابراہیم علیہ السلام کا, سورہ بقرہ میں, کہ جب انہوں نے کہا کہ ربی ارینی کیفا تحیی الموتا, اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کی خاص بات کیا تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا سے یہ نہیں سوال کیا کہ اے خدا مجھے دکھا کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے, یا یہ نہیں سوال کیا کہ مجھے دکھا کہ تو کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے, بلکہ ارینی مجھے دکھا کیفا, کیا کیفیت ہے توحیی تیرے زندہ کرنے کی مردے کو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آگے جو خدا نے جس طریقے سے ان کو جواب دیا, تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ, اور جو امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث سے بھی بات کلیریفائی ہوتی ہے, کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوال اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ مجھے دکھا کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے تاکہ میں بھی وہی کام کروں, تاکہ میں بھی وہی کام کروں اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں واقعاً تیرا خلیفہ اور خلیل ہوں. کیونکہ جو خدا کا خلیفہ ہے اس کے پاس خدا کی صفات و کمالات ہیں بإذن اللہ, جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم نے بار بار بإذن اللہ بإذنی بإذنی سورہ مائدہ میں, تو اس میں واقعہ مشہور ہے کہ چار پرندے لے لو, فخذ اربعۃ من الطیر, پرندوں میں سے چار لے لو, شاید مور اور کبوتر اور اس طریقے سے, اور پھر اس کے بعد ان کو ذبح کرو, گوشت قیمہ بناؤ, مکس کر دو, اور چار نہیں جتنی پہاڑیاں ہیں سب پہ الگ الگ رکھ دو. یعنی یہ بالکل تقریباً وہ کیفیت ہے کہ جو قیامت کے دن اٹھنے کے سے پہلے ہوگی کہ پتہ نہیں کس کی مٹی کا ہے, کس کی مٹی کے ساتھ کیا کچھ مل چکا ہے, کہ جو ہے نا کہ ایک ایک, ایک قبر سے ستر ستر مردے اٹھیں گے, تو وہی والی کیفیت سیمولیٹ کر دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اچھا اس کے بعد جو سب سے عجیب جملہ ہے اس پورے واقعے میں کہ ثم ادعوهن, یعنی پھر تم ان کو بذریعہ دعا بلاؤ نہ کہ بصورت ندا. دعا یعنی سرگوشی سے پکارنے کو کہتے ہیں, بالکل خاموشی اور سرگوشی سے پکارنا دعا ہے, بلند آواز سے کسی کو بلانا ندا ہے. ثم ادعوهن, ان پرندوں کو بصورت دعا بلاؤ نہ کہ بصورت ندا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز ان کے بدن کے ذرات تک جا سکتی ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا اب بس جو مثال میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ دینا چاہ رہا ہوں امامت و ولایت کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا مثال کے طور پر طاووس یا کبوتر. اب جتنے اجزاء بکھرے ہوئے تھے, اجزاء جسم کے ذرات بکھرے ہوئے تھے, وہ ذرات اٹھے جمع ہوئے اور طاووس بن گئے. انہوں نے پکارا کبوتر, اسی طریقے سے اجزاء جمع ہوئے اور کبوتر بن گئے اور وہ زندہ ہو گیا. ثم یأتینک سعیا, وہ سب دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. تیرے پاس کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ بإذن خدا ان کی روح جناب ابراہیم کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے قیامت میں اٹھنے کا منظر. اب یعنی کہ جو اور تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے لے جا کے, کبوتر کے اجزاء کبھی بھی مور کے جسم میں نہیں جائیں گے. یعنی ایک اور روایت میں یہ جملہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں سر تھے ان پرندوں کے, تو وہ اس سر کو دوسرے اس کے لگانا چاہتے تھے, نہیں لگتا تھا. کیا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات تک پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کہے گا یا علی, اب جو علی سے مناسبت رکھنے والے ہوں گے اس پورے نظام کو, وہ اٹھیں گے اور اس سے جا کے جڑ جائیں گے. میں نے کہا بصورت حکایت بیان کی جائے تو شاید بہت زیادہ سمجھ میں آ جائے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, صحیح کہ وہ جو طاووس ہے اس کے بدن کے ذرات بکھرے ہوئے ہیں لیکن ملیں گے اسی سر سے جا کے, اسی جسم سے جا کے. یہ مطلب ہے اس کا, یوم ندعو کل اناس بامامہم. تو ہم کس جسم کے ذرات ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے. ولایت کا وہ کون سا جسم ہے کہ جس کا ہم حصہ ہیں, کیونکہ قیامت میں اسی طریقے سے مردے اٹھیں گے. اسی طریقے سے یوم باعث کی پکچر یہ ہے کہ انہوں نے جب ایک کو آواز دی وہ اس کے ہی جسم کے اجزاء اٹھے اور اسی کے سر کے ساتھ جا کے لگ گئے جو ان کے ہاتھ میں تھا. تو اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی خدا ایک ایک امام کو یا ایک ایک ولی کو پکارتا جائے گا, وہ مثل روح ہے. کہ باقی دنیا بھر میں جتنے بھی اس کے ساتھ جو رشتہ ولایت میں جڑے ہوئے جتنے انسان ہیں ان کے ذرات ہیں وہ جائیں گے اور مل کے پورے بدن کو تشکیل دے دیں گے, پوری ایک شکل بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت اچھی مثال سمجھ میں آئی تھی کہ تاکہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جس قسم کی ولایت کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, جو محض ایک زبانی دعویٰ ہے, ایسی کوئی ولایت ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, اور اسپیشلی آخرت میں تو بالکل ہی نہیں ہے. تو یوم ندعو کل اناس بامامہم کی اگر آپ ایک تصویر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ تصویر ہے اس کی. ٹھیک, اچھا اب ہم واپس پلٹتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف کہ ولایت خارجی, ولایت کا وجود خارجی. اس میں جس آیت کی میں تلاوت کر رہا تھا وہ سورہ مائدہ کی آیتیں تھیں, اور لیکن اس سے پہلے ایک چیز تھوڑا سا ریمائنڈر کہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جو گفتگو ہو رہی ہے ہماری وہ ہمارے ماحول کے تناظر میں تھوڑی سی یا کہہ لیں خطرناک ہے یا تھوڑی سی پریشان کن ہے, کیونکہ ہم خود ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم ظاہری طور سے یہود و نصارہ کی ولایت میں ہیں, اور آیت قرآنی بالکل بست کے ساتھ بغیر کسی ایمبیگیوٹی کے اس بات کو کہہ رہی, لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, کہ یہود اور نصارہ کو اپنا اولیاء اور سرپرست نہ بناؤ. اور ولایت, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ولایت کے جتنے موارد ہم نے بیان کیے, انہیں جتنے انسٹنسز بیان کیے کہ نصرت, محبت اور سرپرستی, یعنی ولایت اپنے آپ کو تین شکلوں میں ظاہر کرتی ہے. تقرب, قربت, ولایت اپنے آپ کو تین طریقوں سے مینلی ظاہر کرتی ہے, نصرت, محبت اور سرپرستی اور رہنمائی. ٹھیک ہے, تو خدا جب کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی سٹیج ہے ولایت کی, یعنی قربت یا نصرت, اس درجے پر بھی مت آؤ, محبت کے درجے پر بھی مت آؤ. اچھا, اس میں ایک اور اشکال ہے, اس اشکال کو بھی اپنے ذہن میں دور کر لیجئے گا کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں, اور قرآن کریم میں اس قسم کی باتیں بیان کی گئی ہیں لوگوں کی, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے قریب ہوں گے مثال کے طور پر, اور ہم ان کے اور اپنے درمیان جو بیریئرز ہیں جو دین نے رکھے ہیں, دین نے کون سے بیریئرز رکھے ہیں, کہ سورہ عنکبوت کی آیت میں ہے کہ اے اہل کتاب آؤ ان چیزوں کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں, ان پر ہم ایگری کرتے ہیں, اور ان میں اہم ترین چیز توحید پروردگار ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ہم میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں, اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقتاً ان کا دل کچھ اور جا رہا ہوتا ہے, زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارے بھی اچھے اثرات ان میں جائیں گے, اور ضروری نہیں ہے کہ ان کا خراب اثر ہم پر ہی پڑے, ہمارے اثر سے وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک صورت میں پاسبل ہے, اس بات کو اپنے ذہن میں اس حوالے سے کوئی شک و شبہ اپنے ذہن میں نہ رہنے دیجیے گا. یہ صرف ایک صورت میں پاسبل ہے, جب آپ اپنے دین پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ جس میں آپ کا پازیٹو اثر ان تک چلا جائے. جب جتنا دل چاہے اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, یعنی کہ خود اپنی کمزوری کو یا اپنے اندر موجود مسائل کو چھپانے کے لیے اس قسم کا پردہ ڈالنا, یہ ڈیزاسٹرس ہے. اور یہی چیز جس وجہ سے خدا نے روکا ہے, وہ اسی وجہ سے روکا ہے کہ زیادہ تر مسلمان کمزور ایمان والے ہیں, اور وہ بہت ساری ایسی چیزوں سے کفار و مشرکین کی متاثر ہوتے ہیں کہ جو محض ظاہری اور مادی ہیں. یعنی کہ جیسے قرآن کریم نے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے کہ قارون کی دولت کو دیکھ کر زیادہ تر لوگ قوم موسیٰ علیہ السلام میں کہنے لگے ہمیں بھی یہ مل جاتا. بہت تھوڑے سے لوگ ایسے تھے کہ جو اس اثر سے باہر تھے, اس دولت کے اثر سے. اور پھر جب قارون عذاب کا شکار ہوا تو پھر وہی لوگ کہنے لگے شکر ہے کہ نہیں ملا. تو اکثریت کا معیار یہ ہے ٹھیک ہے, چاہے اسلامی معاشرہ کیوں نہ ہو, اکثریت کا معیار یہ ہے. تو اس وجہ سے دین نے بیریئر رکھا ہے بیچ میں کہ اگر تم اس عنوان سے, یعنی کہ, اور یہ چیز بھی حقیقتاً بہانہ ہے کہ وہ آیت بھی میں نے آپ کو سورہ قیامہ کی پڑھ کے سنائی تھی جس میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ, کہ انسان کا صرف ایک ارادہ ہے, سامنے کا راستہ کھلا رہا ہے. اب کیا خوبصورت تعبیر ہے, انسان صرف ایک ارادہ رکھتا ہے کہ یہ سامنے کا جو راستہ ہے نا میرا, جس پہ میں دنیا کی اور مادی لذتیں اور نعمتیں, یہ کھلا رہا ہے بس, اس کے لیے جو دل چاہے بہانے بناؤ, کبھی یہ بہانہ لے کر آؤ کبھی وہ بہانہ, لیف جرا شگافتہ ہو جائے, امامہ سامنے, اس کے سامنے کا راستہ, یہ ہے انسان کا ارادہ بس. اس کے لیے کبھی وہ دین کو بہانہ بناتا ہے, جو امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے دین لولی پاپ ہے, مطلب آج کی زبان میں ترجمہ کیا میں نے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے دین منہ کی ٹافی یا لولی پاپ ہے, اور جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو سچے دیندار بہت تھوڑے سے نکلتے ہیں. باقی صحیح ہے, ہم سب باتیں کر کر کے مزے اٹھا رہے ہیں, میں اپنی عزت بڑھا رہا ہوں دوسروں کی نظر میں کہ جی میں بڑا دیندار ہوں, میرے پاس دین کی بہت نالج ہے, دوسرے لوگ اس طریقے, مطلب یہ نہیں. تو اس وجہ سے اس کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے رکاوٹ رکھی ہے بیچ میں, مسلمانوں کو منع کیا ہے, مسلم امہ کو پابند کیا ہے کہ جس بدبختی کا آج ہم شکار ہوں گے, اس بات کا پابند کیا. آپ اگر اس بات کو غور سے دیکھیں, کیا خدا نے مسلمانوں کو اتنے وسائل نہیں دے دیے کہ انہیں کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں بات, کیا خدا کی طرف سے ایسا نہیں ہے؟ آپ جتنی بھی بلاد اسلامیہ ہے آپ اس کے وسائل کو جوڑ لیجئے, انہیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اگر یہ پوری ایک اسلامی مملکت بن جائے کوئی مسئلہ نہیں, خدا نے خود کفیل کیا ہے امت اسلامی کو کہ سب کی سب بدبختی ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر لا دی ہے, یہ مصیبت. تو اس وجہ سے یعنی کہ ارادہ خداوندی یہ ہے کہ تم اس طریقے سے, یعنی فری مکسنگ یا ولایت کے محبت کی وجہ سے آگے بڑھو گے, نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے زیر سرپرستی چلے جاؤ گے, کیونکہ کمزور ایمان مادی نعمتوں سے یا مادی جاہ و حشم سے متاثر ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی اس مادیت سے محفوظ رکھنے کے لیے, رہنے کے لیے بہت مضبوط اور راسخ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ بیریئر لگایا گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی بھی آیت پڑھی تھی, تھوڑا سا اس کو بھی دہرا لیں کہ جس سے یہ بات بالکل برملا بیان خدا سے کلیئر ہوتی ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضہم اولیاء بعض, کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ہجرت کی, جہاد کیا اپنی مال سے اور اپنی جان سے سبیل خدا میں, اور جنہوں نے ان کی نصرت کی, ان مجاہدین و مہاجرین کی نصرت کی, اولئک وہ ہیں کہ بعضہم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے ولی ہیں. اور اس سے اگلا میں اس کو دہراؤں گا نہیں, جس آیت میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی لیکن ایمان لائے, تو اے رسول ان کی سرپرستی تمہارے ذمہ نہیں ہے. یعنی اس سے نتیجہ کیا تھا کہ اتنا زیادہ, یہیں پر میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ خدا ایمان کامل نہیں مانگتا, اتباع کامل مانگتا ہے, کہ جس نے رسول خدا سے ہٹ کر اپنا رستہ بنا لیا, چاہے مومن کیوں نہ ہو, اس کی سرپرستی رسول کی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل کلیئر ہے یہ, یعنی یہ جو جملہ ہے نا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی, ما لکم من ولایتہم من شئے, کچھ نہیں ہے, کچھ ذمہ داری نہیں ہے تمہاری ان کی سرپرستی کے حوالے سے, پھر وہ اپنے امور کے خود ذمہ دار ہیں. یعنی رسول کے ذریعے سے خدا کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے رسول کے ساتھ اپنی زندگی کو ملانا واجب ہے، ورنہ یہ نصرت نہیں آئے گی۔ اس سے اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ والذین کفروا، جو لوگ کافر ہو گئے، بعضهم اولیاء بعض، یعنی ولایتوں کے حوالے سے خدا نے بالکل ڈسٹنکٹ سمجھ لیں کہ منزلیں رکھی ہوئی ہیں، کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کافر اور مومن ایک دوسرے کے ولی ہو جائیں، صحیح؟ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مومن کسی کافر کی طرف بڑھتا ہے، اس سے رشتہ قربت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی دماغ میں یہ خیال آئے نا کہ ہم ان سے اس لیے قریب ہو رہے ہیں کہ ان تک کچھ اچھے اثرات پہنچا دیں، بہت دقت کے ساتھ اپنے اندر گھس کے اس بات کا جائزہ لیں کہ نیت کیا ہے، کہاں کیا چھپی ہوئی نیت ہے۔ یہاں پر
مسلمان بھی کافر ہو جاتے
ہیں کسی لیول پہ، نہیں، یہاں پر کافر ظاہری کی بات ہو رہی ہے،
اس آیت میں
بالکل اسٹیٹ کا جو کافر ظاہری، یعنی کہ جو جس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، جو اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے دشمن ہیں،
اگر وہ دین مسیحت پہ قائم ہیں، اگر شرک نہیں کر رہے، تو آپ ان کو کافر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟
ان کو اس وقت بھی، یعنی نہیں نہیں میں سمجھ رہا ہوں، میں اس کے لیے تھوڑا پراپر ورڈ تلاش کر رہا ہوں، کہ ان کو بھی کافر ہی کہا جائے گا کیونکہ وہ رسالت پیغمبر کے منکر ہیں۔ یعنی اس وقت خدا کی نظر میں یا خدا کا جو پورا نظام ہے وہ اس طریقے سے ہے، یعنی چلیے آپ ابھی کو ہٹا لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ظاہر ہوئے، اس وقت کسی کے پاس یہ گنجائش نہیں تھی کہ وہ یہودی رہ جائے یا دین موسیٰ پہ رہ جائے، اگرچہ کہ دین عیسیٰ بھی دین موسیٰ کی تردید نہیں کر رہا ہے، اسی کی ہی کمپلیمنٹ ہے، کمپلیمنٹ کر رہا ہے، اسی کو بڑھا رہا ہے، لیکن آپ، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بہت باریک باریک لکیریں ہیں جس کو بہت دقت سے دیکھنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اگر کوئی مصر ہے کہ میں دین موسیٰ پر قائم ہوں، آپ جتنا اس کی گہرائی میں جائیں گے نا، آپ کو پرسنل انٹرسٹ اور کوئی فتنہ و فساد کا گھر ملے گا وہاں پہ۔
ایک بات اور ہے سلسلے میں،
جی،
جب ایک پیغمبر جو صاحب شریعت ظہور کر لیتا ہے تو سابقہ شریعت معطل ہو جاتی ہے، اب وہ معطل شریعت پہ تو قطعی عمل نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہر پیغمبر کے زمانے میں ایک چیز آخر تک اور قیامت تک باقی رہے گی، وہ توحید کا عقیدہ ہے، چاہے وہ آدم کے زمانے کا ہو، لا الہ الا اللہ ہی کرنا کہنا پڑے گا، چاہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہو یا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، وہاں عقیدہ توحید متاثر نہیں ہوگا۔ تو اس حد تک تو وہ لوگ صحابہ ایمان رہیں گے، یعنی توحید کی حد تک ہمارے میں ان میں فرق نہیں رہے گا۔ لیکن جہاں تک ابھی آپ نے جو سوال کیا، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ معطل شدہ شریعت پر تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کر رہے ہیں تو ایسی بات ہے، انگریزوں کے زمانے کے قانون پہ پاکستان اور ہندوستان میں چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو
جی، لیکن اس میں بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا اپنا نقطہ نظر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر دوسرا، میرا خیال ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو ادر سائڈ کے ہے، ادر سائڈ کے کہ وہ یہ کہے، وہ یہ کہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ایک شریعت، یہ ہم بھی تو ایک پیغمبر کی شریعت پر ہیں، اب ضروری ہے کہ ہم آپ کے پیغمبر کی شریعت پر آئیں؟ یعنی میرا خیال ہے آپ کا مین پوائنٹ یہ ہے نا،
یہ کافر کی ہم نے ڈیفینیشن کیا تھا، تو اس میں بعض دفعہ مسلمان
بھی کافر ہیں، بالکل بالکل۔
میرا سوال اس مفہوم کے اندر تھا کہ یہ والی جو آیت ہے، یعنی کہ پھر بعض دفعہ ان کو بھی اپنا ولی مت بناؤ جو وہ مسلمان کافر ہیں اس وقت،
جی، یعنی کہ اس کو آپ کہیں گے، اگر قرآن کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو وہ کافر جو ہے وہ ایونچولی منافق کے ہیڈنگ میں آ جائے گا۔ اچھا، اور جہاں پر تک منافقین کا مسئلہ ہے، اس کو ڈسٹنگوش کرنا ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جب خدا نے یہ احکامات دیے ہیں تو یہ اس طریقے سے دیے ہیں کہ یہ ملت اسلامی ہے، اس میں مسلمان، مومن، منافق سب لوگ موجود ہیں، لیکن یہ امت مسلمہ اس کو اس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے. اچھا اس میں دیکھیں فرق کیا پڑتا ہے جو آج ہم بدنصیب ہیں اس بارے میں. اصل چیز کیا ہے کہ اگر ایک ملت اسلامی ہے تو جو چیز انڈرسٹوڈ ہے وہ یہ کہ سربراہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کسی جگہ کو حکومت اسلامی کہہ رہے ہیں یا ملت اسلامی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو لوگ رول کر رہے ہیں وہ درست افراد ہیں، تو وہ ان مسائل کو کور کر لیتے ہیں. اگر ٹاپ لیول صحیح ہوتا ہے نا، جیسے ابھی خود ایران میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کی 80-85% آبادی ایسے ہی ہے، لیکن اوپر جو لوگ صحیح ہیں وہ ان کی خرابی کو کور کر رہے ہیں، صحیح؟ تو اس لحاظ سے کہ یعنی کہ جہاں پر، کیونکہ اب ہمارے جتنے بھی اسلامی حکومتیں ہیں وہاں پر حکومت اسلامی رہنے نہیں دی گئی ہے. یعنی اگر آپ غور کریں تو ساری محنت اسی چیز پر ہوئی ہے کہ ٹاپ کرپٹ ہو جائے، تو اس وقت جتنی اندر کی خرابیاں ہیں پھر ان میں سے کوئی بھی چیز کور نہیں ہو پاتی، کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہوتی، ہر خرابی ہائی لائٹ ہو کے سامنے آتی ہے. یہ فرق. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ ملت اسلامی، یہ ملت بلاد کفر. اچھا اس کا اگلا جملہ جو میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ بہت عجیب ہے. ایک تو یہ کہ ولایتوں کی ڈسٹنکشن ہے، مومنین اور مومنین. اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ ہم نے کیا بنایا تھا، ہر مومن نہیں بلکہ وہ مومن جو اپنی جان اور مال سے خدا کے رستے میں جہاد اور ہجرت کرتا ہے وہ آپس میں ولی ہیں. تو اس میں ہی وہ آپ والی بات آ گئی کہ جو ایسا نہیں کرتے وہ نکل گئے اس سے باہر، یعنی وہ ولایت مومنین سے خارج ہو گئے، باہر ہیں. اگر آپ ان سے بھی زیادہ رابطہ رکھیں گے تو بھی خرابی آ جائے گی. اور اس بات کو سورہ کہف میں، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے نفس کو صبر دلاؤ، یعنی آگے بڑھو کن کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، يُرِيدُونَ وَجْهَ اس کی جہتوں کو تلاش کرتے ہیں، ولا تعد عيناك عنهم اور اپنی نظر کو ان سے نہ ہٹانا، تريد زينة الحياة الدنيا ان کی طرف سے اپنی نظروں کو نہ ہٹانا کہ تم حیات دنیا کی زینت چاہتے ہو، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا اور اس کی اطاعت نہ شروع کر دینا کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. یعنی یہ اس کا جواب ہے جو سوال آپ کا ہے نا، ود ان وہ یہ. لیکن یہاں پر جو بات ہے یہ اسلامی معاشرہ، یہ کافر مشرق معاشرہ. الا تفعلو ہو، الا یعنی یہ ان لا ہے، اگر تم نہیں تفعلو ہو یہ کام کرو گے. کون سا کام کرو گے؟ کہ ولایت مومنین پر قائم رہو، ولایت کفر و شرک سے بچے رہو، دور رہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنتن فی الارض و فساد کبیر، زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور فساد کبیر. دیکھ لیں، یعنی اس وقت بالکل وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کر دیے گئے، بتا دیے کہ یہ چیز ہے. جو مومن ہے، مومن کی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں ہجرت و جہاد میں مشغول رہتا ہے. ایسے مومنین باہم ایک دوسرے سے مربوط ہوں، یہ ولایت حقیقی ہے، یہ ولایت پسندیدہ ہے خدا کی نظر میں. اس سے ہٹ کر اگر کوئی ایون مومن بھی ہے لیکن رسول کی راہ پہ نہیں چلتا، حجت خدا کے رستے پہ نہیں چلتا، رسول کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی سرپرستی. کفار ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں. تم ان سے بچتے رہو، ان سے اپنا دامن بچا کے رکھو، اور اگر ایسا تم نہیں کرو گے، الا تفعلو ہو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اے امت پیغمبر، تو تو زمین میں فتنہ اور فساد کبیر برپا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے یہ ولایت, جیسے میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ولایت کا مسئلہ کلیدی و بنیادی ہے. انفرادی زندگی میں بھی آگے چل کے انشاءاللہ تھوڑا سا ہم انفرادی زندگی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور اجتماعی زندگی میں کبھی شاید ہم نے غور نہ کیا ہو کہ ولایت کی کتنی اہمیت ہے, ولایت اجتماعی کی کس قدر اہم چیز ہے, اور اس سے صرف نظر کرنا, اس سے منہ موڑ لینا پورے معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے. سورہ توبہ کی بھی ایک دو آیتیں, اس کو بھی ہم پڑھ لیں تاکہ اس سے بھی ہمارا کنسیپٹ ذرا اور سپلیمنٹ ہو جائے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, کہ مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں. اور یہ ولایت کا رشتہ کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تین چیزوں پر, قربت اور قربت کے نتیجے میں محبت, واقعا محبت, زبانی اظہار محبت نہیں, اظہار محبت نہیں, قلبی محبت, نصرت یعنی جب بھی ایک دوسرے کو مدد کی ضرورت پڑے مدد کے لیے حاضر ہوں, اور تیسرے درجے پر رہنمائی اور سرپرستی. کیونکہ جب بھی مومنین یا کوئی بھی دو گروہ آپس میں قریب آتے ہیں, الٹیمیٹلی ایک بہتر ہوتا ہے کچھ چیزوں میں, دوسرا کسی اور چیز میں بہتر ہوتا ہے, تو رہنمائی اور سرپرستی لازمی آ جائے گی اس میں, اس رشتے کے اندر, اس تعلق کے اندر. تو یہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ ہمارے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم اب سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں ہم مومن ہیں, ہم اس طریقے سے ولایت, لیکن خدا ہر جگہ کلیریفائی کر رہا ہے اس چیز کو. جیسے سورہ انفال کی آیت میں کلیریفائی کیا کہ مومن ہے کون میری نظر میں, کہ جس کی ولایت مقبول ہے میری بارگاہ میں. ٹھیک ہے, یہاں سورہ توبہ کی اس آیت میں بھی مزید کلیریفیکیشن ہے, یہ کون لوگ ہیں, والذین یعنی یأمرون بالمعروف. اب بتائیں سب سے پہلی چیز, جو معروف کا امر کرتے ہیں, حکم کرتے ہیں, نیکی کا حکم کرتے ہیں. وینہون عن المنکر, اجتماع میں, ابھی آپ ترتیب دیکھیے گا تو آپ کو ایک بڑی عجیب چیز سمجھ میں آئے گی. ینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ, مطلب سمجھ گئے نا, پانچ چیزیں, معروف کا امر کرنا, حکم کرنا, منکر یعنی برائی سے منع کرنا, صلاۃ قائم کرنا, زکات ادا کرنا, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. آپ کو یہ ترتیب گڑبڑ نہیں لگ رہی ہے؟
پہلے اطاعت پھر بعد میں منکر اور وہ سب.
تو خدا کیا سمجھا رہا ہے اس ترتیب سے؟ صحت معاشرہ کے لیے نمازیں پڑھنے سے زیادہ ضروری امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اگر معاشرے کو زندہ رکھنا چاہتے ہو, اگر اپنے ماحول میں ایمان کو زندہ رکھنا چاہتے ہو, تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکو, تب معاشرہ.
جی جی وہ ایک آیت, سوری ایک آیت ہے کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. اگر امر بالمعروف کی آپ بات کریں تو مثلا میں کہوں گا میرے اوپر تو ساخت ہے چونکہ وہ عمل میں انجام نہیں دے پاتا, تو میں امر کس بات کا کروں گا. لیکن اس میں آ رہا ہے کہ نہیں کرو, چاہے کرتے ہو نہیں کرتے ہو تم بولو. مگر
نہیں نہیں نہیں, اس کو تھوڑا سا اور آگے لے جائیے. جب ہم سے مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے نا, فار ایگزامپل دفتر میں ہم سے ایک بات کہی جاتی ہے کام کرو, ٹھیک ہے, وہاں پر کیا ہم کبھی یہ جواب دے کے فارغ ہو جاتے ہیں, میں نہیں کر سکتا کسی اور سے کروا لیں, میں تو اہل ہی نہیں ہوں اس کا. ہاں بس 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 بس, آپ نے مسئلہ حل کر دیا نا, آپ نے مسئلہ حل کر دیا نا. تو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ خدا سے اسی چیز کا کنٹریکٹ ہے, یہ کہہ کے آپ نکل نہیں سکتے. یعنی کہ جب خدا کہہ رہے کرو, تو پھر آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی یہ اچھائی مجھ میں نہیں ہے تو پہلے اپنے اندر پیدا کروں, ورنہ جھوٹ بولنے کا مرتکب ہو جاؤں گا.
پھر اس آیت کو کہاں رکھیں گے آپ؟
تو یہی تو چیز ہے
کہ جو آپ کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں؟
نہیں نہیں, یعنی مجبور ہوں گے نا. یعنی تو آج چلیے ٹھیک ہے, آج آپ کے اوپر نہیں ہے اس بنیاد پر, لیکن کل ہو جائے, لیکن کل ہو جائے گا,
کل جب ہو جائے گا,
کل ہو جائے گا. اور دوسری, اچھا اور دوسرا میں اس آیت کو, اس آیت کو بھی تھوڑا سا, اس آیت کو بھی تھوڑا سا وضاحت کر دوں. یہ سورہ وصف کی آیت ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امر بالمعروف کو ساقط کر رہی ہے. اس آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جا کے کسی سے کوئی بات کہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں اور نہ کروں. لما تقولون, اس چیز کو کیوں کہتے ہو؟ ما لا تفعلون, جو تم کرتے نہیں ہو. یا امر بالمعروف پہ تھوڑی جا رہی ہے. یعنی مثال کے طور پر میں نے کہا میں کل آؤں گا, پھر میں غائب ہو گیا. میں نے کسی سے کوئی کمٹمنٹ کیا, اس کمٹمنٹ سے باہر ہو گیا. عہد اور جنرل ہے, جنرل ہے کسی بھی چیز میں, کسی بالکل جنرل. یعنی کہ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو کہ میں یہ کام کروں گا, کیوں نہیں کرتے اس کو؟ کب ہو رہا مقتن عند اللہ, یہ چیز خدا کو بہت سخت ناپسند ہے. یہ تم جی جی یہ وہ مطلب, یہ امر بالمعروف تو وہ آپ خود بخود مجبور ہو جائیں گے, ورنہ انسان خود یہ محسوس کرنے لگے گا کہ میں نعوذ باللہ منافقت کر رہا ہوں, جو کہ مومن قبول نہیں کر سکتا اس بات کو اپنے لیے. تو یہاں پر یعنی کہ جو پانچ چیزیں گنائی گئیں, اس میں پہلی اور دوسری چیز معاشرتی ہے. امر بالمعروف دیکھیں, اینی ساری چیز, جیسے یہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا پریکٹیکلی مشکل نہیں ہے یہ کام, لیکن ہم لوگ اس سے پہلو تو ہی
علماء سے سنا ہے کہ ہر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے.
کیا
چیز جرنل جو علماء سے ہی سنا ہے کہ آپ ہر کسی کی ذمہ داری نہیں کہ کھڑے ہو کے امر بالمعروف کرنے لگے, کیونکہ اس کی
دیکھیے بات یہ نہیں ہے. وہ جو ہے نا وہ بات, اس کے اینگلز ڈفرینٹ ہیں. یعنی فار ایگزامپل میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں فیڈریشن اسکوائر پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں اور وہاں نعرے لگاؤں کہ تم سب کافر ہو, مشرق ہو, اور یہ اسلام ہے اور آ جاؤ. ٹھیک ہے, بات اس میں یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے بات کہاں سے شروع کی تھی, وہ انذر عشیرتک الاقربین. آپ اپنی ذات سے شروع کیجئے, جیسے وہی بات ہے کہ جو آپ نے بات کہی, یہی اپنی ذات سے شروع کرنا ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ بھئی میں ایک بات دوسرے کو بتانا چاہ رہا ہوں, حکم خدا ہے کہ دوسرے کو اچھائی کی ترغیب دلاؤ, یہ اچھائی مجھ میں نہیں ہے, تو میں خود متوجہ ہو جاؤں گا اپنے اندر اس اچھائی کو پیدا کرنے کے لیے, یا اس برائی کو اب دور کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد کہ جو میرے ماتحت ہیں, کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیت, کہ تم میں سے ہر ایک راع ہے, ہر ایک کی رعایا ہے, جس کو ہم نے کم از کم دو دو چار چار چھ چھ آدمی ہر ایک کے انڈر میں دیے ہوئے. اس رعیت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو, ان کو اچھا بنانے کی کوشش کرو, اس سے آگے بڑھو. وانذر عشیرتک الاقربین, یہ ذمہ داری. تو ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری میری نہیں کہ فار ایگزامپل کہ آج اگر کوئی شخص دہریت پر, وہ کون ہے, مائیکل ڈینٹ یا اس قسم کے رچرڈ ڈاکنز ٹائپ کے لوگ ہیں, تو میں چلا جاؤں, نہیں جی میں آپ سے بحث کرنا ہے مجھے. تو ذمہ داری ایسے یوں انسان ایکسپینڈ ہونا شروع ہوتا ہے, اپنی ذات, اپنا گھر, اپنے دوست, اپنے قریبی, اور جتنا جتنا توفیقات بڑھتی چلی جائیں. لیکن ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, انہیں کہ جو مومن ہے, جو مومن مرد ہے, جو مومن عورت ہے, اس کی جو ذمہ داری, یعنی یہاں پر جو پانچ چیزیں گنائی جا رہی ہیں, اس میں صلات کا قیام بعد میں آ رہا ہے, زکوٰۃ کا ایتا بعد میں آ رہا ہے, طاعت خدا و رسول بعد میں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہرے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جب تک, اچھا اس میں ایک اور بھی بہت اہم نقطہ ہے, جو سورہ حمد کی آیتوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ سورہ حمد کی آیتوں میں کہیں بھی صیغہ واحد میں کلام نہیں ہے نا. ایاکا, جب بندہ خدا سے بات کرنا شروع, میں تو حمد خدا کر رہا ہے, لیکن جب بندہ خدا سے کلام کرنا شروع کرتا ہے تو صیغہ جمع میں بات کرتا ہے, نعبدو نستعینو اہدنا, کہیں سنگولر نہیں ہے. تو سورہ حمد اگر آپ سمجھ لینا جو کہ پورا قرآن کا نچوڑ ہے اور سورہ حمد نماز کی بنیاد ہے, حمد آپ ہٹا دیجئے باقی تمام چیزیں ہٹا دیں تو نماز بچ جاتی ہے, حمد ہٹا دیں تو ختم. تو کیا میسج مل رہا ہے اس سے؟ خود غرضی نہیں ہے دین میں, خود بینی نہیں ہے, خود بینی, خود غرضی, خود خواہی نہیں ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی اس پر خوش ہونے کا کسی مومن کے لیے جواز نہیں ہے کہ میں صلات قائم کرتا ہوں, میں زکوٰۃ دیتا ہوں, میں اطاعت خدا و رسول کرتا ہوں. خدا کہتا ہے نہیں, دوسروں کو بھی اس رستے پہ لاؤ. جو دوسرے مسلمان ہیں, جو دیگر مومنین ہیں, ان کو بھی اس رستے پہ لاؤ. میں اس کو نہیں قبول کر رہا ہوں کہ تم اس صورت میں اپنا جو ہے بس کالر اوپر کر کے اور سینہ تان کے میرے سامنے آگے کھڑے ہو جاؤ کہ میں صلات اور زکوٰۃ اور اطاعت خدا و رسول پہ قائم ہوں. نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بیسک تھیم ہے جو ہم سے چھین لی گئی ہے. یعنی ہماری نمازوں میں سے یہ روح نکل گئی ہے کہ ہم یہ سورہ ہم بار 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 پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ایاک اعبدو کیوں نہیں ہے, استعینو کیوں نہیں ہے نا, اعبدو میں تیری بندگی, میں ہی نہیں کہنا کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں. اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سیرت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مثال کے طور پہ خدا نے یہ سورہ بقرہ کی آیتوں میں کہ پروردگار براہ راست کلام کر رہا ہے ایک ہستی سے کہ میرے لیے میری بارگاہ میں تسلیم ہو جاؤ, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی ہی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم, کہ جب اس سے اس کے رب نے کہا اسلم. یعنی فرسٹ پرسن میں خدا کسی سے کلام کرے, آپ سوچیں کیا معیار ہے. اذ قال له ربه, اس کا رب اس سے اسلم, اس معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس سے خدا تمام بیریئرز کو ہٹا کر فرسٹ پرسن میں کلام کر رہا ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ قال اسلمت لرب العالمین. یہ نہیں کہا کہ میں تیرے سامنے تسلیم ہو رہا ہوں, اسلم تو میں تسلیم ہو گیا رب العالمین, جو عالمین کا رب ہے, میں جس کے سامنے عالمین جھکے ہوئے میں بھی جھکا ہوا ہوں, میں اپنے آپ کو الگ کر کے نہیں دیکھ رہا ہوں ان سے. یہ تھیم ہے, یہ دین, یہ قرآن یہ نظریہ دیتا ہے ہمیں کہ ہم اگر مؤمن ہیں, ہم اگر مسلم ہیں, تو ہم اس پوری زندگی کے نیٹ ورک کو دیکھنے کے قابل ہوں. یعنی مومن کی بصیرت کی جو ایک اہم ترین رکن و جزو ہے وہ یہ کہ وہ صرف اپنی ذات کو نہیں دیکھتا ہے, وہ زندگی کے پورے نظام کو دیکھتا ہے. اور اس زندگی کے نظام میں اسے صرف اپنی ذات نہیں دکھائی دیتی ہے بلکہ بقول امام علی علیہ السلام کے مخلوق خدا کا کنبہ ہے یا خدا کا خاندان ہے, وہ یہ دیکھتا ہے. اور خدا کو اپنے بندوں میں وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے والا ہے, اچھائی کرنے والا ہے. یہ ایمان کی بنیاد ہے, یہ ایمان کی بنیادی کا بنیادی نظریہ فکر ہے, ٹھیک ہے. تو اب خدا فرماتا ہے کہ اولئک سیرحمہم اللہ, کہ یہ وہ لوگ ہیں. اولئک, یہاں بھی اب دیکھیں بات وہی ہو رہی ہے کہ اولئک یعنی وہ لوگ, اور وہ کا جب صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معیار کی بلندی ہے. یعنی یہ لوگ نہیں ہیں, وہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. وہ لوگ کون ہیں کہ جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا, جنہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور ان تمام مصائب اور مشکلات سے نجات دلائے گا. ان اللہ عزیز حکیم. تو بیسیکلی یہ تمام کے تمام قرآنی بیانات اور پیغامات ہیں کہ جو ہماری نظروں کے سامنے سے گم ہو گئے, اور اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی ٹیکسٹ بک کو فراموش کر دیا. یعنی جو پیغام خدا نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں دیا تھا، جو کچھ ہمارے ہاتھ میں پکڑایا تھا، ہم اس کو بھول گئے. ہم دنیا کی ہر چیز میں غور و فکر کرتے ہیں الا قرآن کے، اور اس کے بعد کلام معصوم کے. اچھا، ہم سورہ مائدہ کی جب آیتیں ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں 51 نمبر کی آیت یہ کہتی ہے کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. ٹھیک ہے، تم کچھ بھی کر لو وہ تمہارے ولی نہیں ہو سکتے. اور اس میں ایک چیز اور بھی خاص بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کریم نے اہل کتاب کا بھی جب ذکر کیا ہے نا، تو بعض اوقات کہا ہے کہ ان میں سے کچھ ربانیین ہیں، لیکن جہاں جہاں بھی لفظ یہود یا نصارہ استعمال کیا ہے وہ ان کی اس فرقے واریت کے تناظر میں کیا ہے. یعنی کہ جب ان میں سے اچھائی کی بات، ان کے اندر سے ان لوگوں کو پک کرنے کی بات کی گئی ہے جو واقعاً اچھے ہیں، تو اس قسم کے جملے استعمال کیے گئے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. یہ نہیں کہا یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں. تو اس لحاظ سے ڈسٹنگوش کیا ہے کہ اگر آپ ان میں بھی اچھے لوگوں کی تلاش میں ہیں تو دیکھیں کہ ان میں سے کون ہے جو خدا اور آخرت کا خوف رکھتا ہے، کون ہے جو آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، کون ہے جو ربانی ہے. لیکن یہود و نصارہ ٹوٹلی اے ڈیروگیٹری اینڈ نیگیٹو ایکسپریشن جو قرآن میں استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ان کی اس فرقے واریت کی کے تناظر میں. یہود و نصارہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور جو ان کی ولایت رکھے گا وہ انہی میں سے مشہور ہوگا. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور بے شک اللہ قوم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. پھر اے رسول، تم دیکھو گے کہ جن لوگوں کے قلوب میں مرض ہے وہ دوڑنا پھرنا شروع کر دیں گے اس حکم کے بعد، اور کہنے لگیں گے کہ ہم تو صرف اس لیے ان کے قریب ہوتے ہیں کہ ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت کا دائرہ نہ آ جائے، ان کی مخالفت کر کے کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں. تو ان قریب خدا فتح کو، کشادگی کو لائے گا، فتح کو لائے گا، او امر من عندہ، اور اپنے پاس سے کسی امر کو ظاہر کرے گا کہ اس کے بعد یہ لوگ اس حالت میں آ جائیں گے کہ اپنے نفسوں میں شرمندہ ہوں گے. انہیں جیسا فتح مکہ آئی، اس کے بعد خیبر کی فتح ہوئی، اور وہ ساری چیزیں، یا نجران کا جو واقعہ ہوا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. اور پھر اس وقت مومنین یہ کہیں گے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے آگے بڑھ بڑھ کر خدا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، خدا کے سامنے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی یہ بڑا عجیب سا ایک سچویشن ہے کہ جو لوگ ان سے قریب ہوتے ہیں وہی لوگ اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ نعرے بھی لگاتے ہیں. اقسمو باللہ، کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ اقسمو باللہ جہد ایمانہم، کہ جو اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے پورا اپنا عہد کا زور لگا کر. اچھا، اس میں ایک لفظ آیا تو میں تھوڑا سا ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ الف یہ میم الف نون، اگر الف کے نیچے زیر لگ جائے ایمان، اور الف کے اوپر زبر لگ جائے ایمان، اس کے معنی بالکل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ایمان یعنی کہ خدا کی باتوں سے حالت امن میں آنا، ایمان یہ عہد ہے امن کو قائم رکھنے کا، عہد ہے، کووننٹ ہے، پیکٹ ہے. خدا نے مسلمانوں کو صرف ان کفار و مشرکین سے لڑنے کی اجازت دی ہے، لا ایمان لہم، لا ایمان لہم پہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جس چیز کو بہت آسانی سے مس یوز کیا جاتا ہے، کہ قرآن میں ہے کہ جا کے سارے کافر ہوں گے سر قلم کر دو. لا ایمان لہم پہ جنگ نہیں ہے, لا ایمان لہم پہ جنگ ہے کہ ان سے اس لیے لڑو کہ یہ تم سے کیے گئے اپنے کسی وعدے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. آج ایک وعدہ کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں, پھر کل دوسرا وعدہ کرتے ہیں اس کو, اس لیے ان کو سزا دو, سختی کرو ان پر. لا ایمان لہم پر ہے, نہ کہ لا ایمان لہم کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے جاؤ مار دو اس کو, بلکہ اگر وہ بھی تم سے ایک عہد رکھتے ہیں, ایک معاہدہ رکھتے ہیں, تم پر لازم ہے کہ اس کی عہد کی پاسداری کرو. ٹھیک ہے, یہ حکم قرآن ہے.
یہ لفظ ایمان اور ایمان,
جی ایمان مطلب بیسیکلی الفابیٹس وہی ہیں.
جہاد کا حکم اسی لیے ائمہ کے ساتھ ہی ہے نا ہمارے پاس, کہ اگر ایمان کی سرپرستی نہ ہو تو جہاد نہیں کر سکتے. ہاں آپ جو دوسری شکل
جی, یعنی کہ پیغمبر اکرم کو جب خدا نے کہا کہ جیسے مثال کے طور پر خیبر پہ مسلمان گئے اٹیک کیا اس لیے کہ یہودیوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی, فتح مکہ کے لیے اسلامی لشکر مکہ گیا اس لیے کہ قریش نے عہد کی صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی, تو لا ایمان لہم پہ جا رہی ہے, لا ایمان لہم پہ نہیں ہے. تو یہاں بھی جو جملہ آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان, یہ کہیں گے اب ان کی حالت کو دیکھ کر فتح خدا کے بعد, اہاؤلائی الذین, کیا یہ وہ لوگ ہیں, اقسموا باللہ, جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے, جہدا ایمانہم, یعنی اپنے وعدے کر کر کے, وعدے کر کر کے قسمیں کھاتے تھے اللہ کی, انہم لمعکم, کہ بے شک وہ لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں. تو یعنی اس میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو مومن ہے اس کی زندگی کا ایک پورا معاشرتی خاکہ بھی ہمارے سامنے سمجھ میں آتا جا رہا ہے, کہ مومن وہ نہیں ہوتا کہ جو معاشرے میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرے. مومن از ناٹ اے پرسن آف ریٹورکس کلیمز, بلکہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو حکم خدا کے سائے میں بہت سارے مقامات پر خاموشی کے ساتھ اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ شور شرابہ ہنگامہ نعرہ یہ چیزیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے, حبطت اعمالہم, ان کے اعمال حبط ہو گئے, اور اعمال کا حبط ہونا سب سے خطرناک بات ہے. حبط کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, میرے خیال ہے پہلے میں نے شاید بیان کیا تھا کہ سورہ محمد میں چار پانچ مرتبہ یہ لفظ آیا ہے بار بار سورہ محمد کے اندر, کہ اس چیز کی وجہ سے, اس چیز کی وجہ سے, اس چیز کی وجہ سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. حبط ہونے کا مطلب یعنی جیسے تقریباً اس سے ملتا جلتا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سرمایہ ضبط ہو جانا, یعنی ایک چیز بنائی, ایک سرمایہ جمع کیا لیکن کسی کام کا نہیں رہا. تو اب آپ اس بات کو غور کر رہے ہیں کہ یہ یعنی ہماری سوچ بیسیکلی کتنی زیادہ مس ڈائریکٹڈ ہے. کس لحاظ سے مس ڈائریکٹڈ ہے, کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی ذاتی زندگی میں فلاں 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 نیکیوں کی ایک لسٹ ہے, اس میں ٹک لگاتا چلا جاؤں اور میں جنتی ہوں. لیکن خدا کی نظر میں اس انفرادی چیز سے زیادہ آپ دیکھیں یہ حبط ہونا, یعنی بیسیکلی بات آ رہی اجتماع پر نہیں آ رہی ہے, بات ولایت پر آ رہی ہے. یہ کہنا بھی غلط ہے کہ مسئلہ اجتماع کا مسئلہ فقط نہیں ہے, مسئلہ ولایت کا ہے, کہ جو کچھ ولی امر یا رسول یا امام کرنا چاہ رہے ہیں امپلیمنٹ, ہم اجتماعی طور پر اس میں رکاوٹ بنے ہماری انفرادی زندگی نہ لے, کیوں سلیش ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. حبط کا مطلب یہی ہے, حبط کا مطلب یہی ہے کہ یہ بظاہر ایمان لائے, انہوں نے نمازیں پڑھی, انہوں نے روزے رکھے, انہوں نے عبادات انجام دیں, لیکن ان کے دلوں میں توحید نہیں تھی. یہ ولایت خدا اور رسول خدا کے زیر اثر نہیں تھے, یہ دوسروں کی ولایت کے اثرات ان پہ موجود تھے. احبط اعمالہم, خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل نہیں ہے, عمل ہیں لیکن ہبط ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جیسے سورہ فرقان میں آیا ہے کہ حبا ام منثورا, عمل ہیں لیکن بکھرے ہوئے غبار کی مانند ہیں. سورہ ابراہیم کے اندر ہے کرما دن اشتدت, عمل ہیں لیکن راک کا ڈھیر ہے. یہ ساری مثالیں قرآن نے دی ہیں. کچھ لوگوں کے اعمال اپنے اعمال قیامت میں حبا ام منثورا بکھرے ہوئے غبار کی شکل میں دیکھیں گے, کچھ لوگوں کے اعمال راک کے ڈھیر کی شکل میں. اس میں سے کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور کچھ کے اعمال ہبط ہیں. میں صرف ایک جگہ جو سورہ محمد والی بات تھی میں وہ یاد دلا کے پھر بات ختم کروں. اور اس میں بھی یہاں پر یہی بات بیان ہو رہی ہے, فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا انجام کیا ہوگا کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو ملائکہ اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, کہ ملائکہ ان کے چہرے پر اور پشت پر ضرب لگا رہے ہوں گے. اور اس کی تشریح میں شاہ آبادی مرحوم جو امام خمینی کے استاد تھے, ان کا ایک جملہ خود امام خمینی نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ملائکہ کا چہرے اور پیٹ پر ضرب لگانے سے مراد کیا ہے, کہ ملائکہ انہیں کہ انسان جب اس دنیا سے انتقال کرتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کے فرشتے اس کو خدا حافظ کہیں اور برزخ یا آخرت اور ملکوت کے فرشتے اس کو خوش آمدید کہیں. اگر مؤمن ہے تو دنیا کے فرشتے اس کو خدا حافظ کہیں گے کہ بہترین زندگی تم نے گزاری, جاؤ اپنے گھر کی طرف جاؤ, اور وہاں والے فرشتے اس کو ویلکم کریں گے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو دنیا کے فرشتے ان کی پشت پہ ضرب لگائیں گے کہ تم کیا بدبخت, نکلو یہاں سے, تمہاری موجودگی کی وجہ سے یہ زندگی خراب تھی. اور وہاں والے فرشتے چہرے پر ضرب لگائیں گے کہ تم کیا اپنا حال بنا کے لائے ہو. اس انتقال کے وقت حال یہ ہوگا کہ الملائکہ تو یضربون وجوہہم وادبارہم, چہرے پر اور پشت پر ضرب لگائیں گے. ذالک, یہ حشر کیوں ہوگا؟ بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ, اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کی اتباع کی جس سے خدا ناراض تھا. ولایت, ہر چیز ولایت پر آ کے منتہی ہوتی ہے. جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ مومن کامل بن کے میرے پاس آ جاؤ, خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس رستے کو میں نے مقرر کیا ہے اس رستے پہ چل کے میرے پاس آؤ. ٹھیک ہے, بہت بلند نہیں ہوتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اس کمی کو پورا کر دوں گا. یعنی ایسے عرفا کے واقعات بھی ہیں اور امام علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جو مومن اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہے لیکن قرآن نہیں پورا سمجھ پاتا, خدا قبر میں دو فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دو. خدا کہہ رہا ہے کمال نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, میں کر دوں گا پورا کمی کو, لیکن اتباع باطل قبول نہیں کروں گا. یہ قبول نہیں کروں گا کہ تم اس رستے پر زندگی گزار کے آؤ گے جس سے میں ناراض تھا. یہ ان لوگوں کی ولایت کو کا رشتہ اپنے ساتھ لے کر آؤ گے جس کی ولایت کو میں قبول نہیں کرتا تھا. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ, ان لوگوں نے ان کی مرضی کو ترجیح دی, اللہ کی مرضی سے کراہیت کی. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, کوئی فائدہ نہیں عمل کرنے کا. پھر اگر راہ ولایت اور اتباع غلط ہے تو اس عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. اور اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں کہ یہ کیا ہے کہ اتنی سخت بات کہی کس تناظر میں جا رہی ہے. میں نے ابھی سزا پہلے پڑھ دی, اب بیسک ریزن اب آپ کو سناؤں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. یہ اس انجام کو کیوں پہنچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان سے کہا یا وعدہ کیا کہ جو خدا کے نازل کردہ پیغام سے کراہیت رکھتے تھے کہ ہم کچھ چیزوں میں تمہاری اطاعت کریں گے, اس کا یہ رزلٹ ہے جو اگلی دو آیتوں میں بیان ہوا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ, کہ وہ لوگ, قَالُوا لِلَّذِينَ, ان لوگوں سے کہا انہوں نے, کَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ, جو کراہیت رکھتے تھے اس سے جو خدا نے نازل کیا, ان کے پاس یہ گئے اور ان سے کہا, سَنُطِيعُكُمْ, ہم عنقریب اطاعت کریں گے تمہاری, فی بعض الامر, کچھ چیزوں میں, واللہ یعلم اسرارہم, اور خدا اس بات کا اچھے طریقے سے علم رکھتا ہے کہ ان کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہوا ہے. اب یہ پہلو میرا خیال ہے ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے, بتائیں ہے یہ پہلو کہ اگر اس طریقے سے ہم نے جو ولایت حقیقی یعنی خدا کی نازل کردہ چیز اور حجت خدا کی اتباع میں یا اس کے تقرب میں کمی کی, تو احبط اعمالہم, تو کرو نہ کرو سب برابر ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس پر خدا کہہ رہا ہے کہ جب ایسے لوگوں کا انتقال ہوگا تو ملائکہ ان کے چہروں اور پیٹھ پر ضرب لگاتے ہوں گے. تو اس لحاظ سے جو ہمارے پاس احادیث ہیں ولایت کی اہمیت کے حوالے سے بالکل درست ہیں اگر اس کو صحیح تناظر میں دیکھا جائے. درست, تو انشاءاللہ ابھی یہ چیز تھوڑا سا اور آگے چلے گی, لیکن اجتماع کے حوالے سے, ولایت کے حوالے سے, لیکن پھر وہی بات میں آپ کو دہرا دوں گا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سانچہ تھوڑا سا لیک کرتا ہے, جو جس سانچے میں پورا مولڈ بنایا جاتا ہے اس میں لیکیج کافی ہوتی ہے, تو وہ چیزیں ادھر ادھر سے نکل جاتی ہیں. جی, تو بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ولایت اجتماعی کی بات کرتے ہیں تو اجتماع فوقیت حاصل کر لیتا ہے اور خدا پیچھے چلا جاتا ہے, یہ نہیں ہونا ہے. تو یہ ولایت اجتماعی بربنائے توحید, اور انشاءاللہ آخر میں جب میں اس بحث کو پوری کروں گا تو آپ لوگوں کے پاس شاید کتاب بھی ہوگی جو آیت اللہ خامنئی کی 6 تقاریر ہیں ولایت پر, ہی شاید آپ میں سے کسی نے پڑھی بھی ہوں. اچھا, اس میں انہوں نے ولایت کو ٹوٹلی اسی پہلو سے لیا ہے, ولایت اجتماعی کے ہی پہلو سے لیا ہے, یا توحید کی بھی جو بات ہے تو وہ توحید کو بھی اجتماعی پہلو سے ہی لیا ہے. یعنی توحید کی نظریاتی بحث نہیں ہے وہ, بلکہ اجتماع میں توحید کا کیا کردار ہے, اجتماع میں ولایت کا کیا کردار ہے. صحیح ہے, بات واضح ہو رہی ہے؟ تو انسان اس رستے پر, اس جگہ پر, فوکل پوائنٹ پر اپنی توجہ مرکوز رکھے, وہ فوکل پوائنٹ ہے خدا اور خدا سے تعلق اور ولایت خدا. ولایت خدا کے زیر سایہ ولایت پیغمبر ہے, ولایت امام ہے, ولایت معصوم ہے, ولایت حاکم ہے, مومن ہے, یہ سب چیزیں ولایت خدا کے زیر سایہ ہیں. اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے انسان کی, مومن کی زندگی میں خود بینی, خود خواہی, خود غرضی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی مومن اس رستے سے نکل کے خدا کے پاس نہیں جا کے سرخرو ہو سکتا کہ میں بڑی نمازیں پڑھ کے آ رہا ہوں. اس سے سوال ہوگا, سب سے پہلے سوال ہوگا, اپنے گھر والوں کو کیا تعلیم کیا, اپنی اولاد کو کیا سکھایا, جس جگہ پر, جن جن جگہوں پر تمہارا اثر تھا, جو لوگ تمہاری بات قبول کرتے تھے, کیا ان کو حق بات سنائی یا اپنے اثر کو خالی دنیا کی چیزیں سمیٹنے کے لیے استعمال کیا؟ بھئی آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ اگر میری بات سنتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ میں اس محبت کا فائدہ صرف اس لیے اٹھاؤں کہ دنیا میں میری اسٹیٹس اور میری چیزوں میں اضافہ ہوتا رہے، یا میں آپ کی محبت کا فائدہ اٹھا رہا ہوں اس حوالے سے کہ آپ کو حق بات سناؤں اور جینوئنلی اس بات کو چاہوں کہ آپ بلند ہو خدا کے رستے میں. جی
ہماری اپروچ ریئیکٹو ہونی چاہیے، پروایکٹو ان ٹرمز آف امر بات میں معروف کے حوالے سے، آس پاس کے لوگوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، گھر میں، جہاں سمجھتے ہیں کہ ہمارا اثر، ہم ویٹ کریں کہ اللہ استیاس اس کو.
اس میں ایک نہیں، اس میں ایک تھوڑا سا میں رائے دے سکتا ہوں جو یعنی ماخوذ ہے کچھ ائمہ علیہ السلام کے، ائمہ علیہ السلام کے کلمات سے ماخوذ ہے. جو لوگ آپ کے ڈائریکٹ ماتحت ہیں ان کے لیے پرو ایکٹیو، ٹھیک ہے. جن جگہوں پر آپ کے اثرات ہیں ان جگہوں پر اپنے عمل کے ذریعے سے مینلی بیکڈ بائی یور اقوال، یعنی امام علیہ السلام نے اس بات پر زیادہ زور دیا ہے کافی، کیونکہ خود ائمہ کے زمانے میں یہ مسائل اٹھتے تھے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، کہ مثلاً کچھ ایسے اصحاب تھے کہ جو پرجوش تھے، جو جا کے لوگوں سے بات کرتے تھے، کوئی بحث کرنا شروع ہو جاتے تھے، اس میں جھگڑے کی نوبت آتی تھی، شکایت امام کے پاس آتی تھی کہ آپ کے صحابی یہ سب کر رہے ہیں. تو اس میں آپ نے ان لوگوں کو بلا کے سرزنش کی ہے، اور ایک بڑا عجیب جملہ امام صادق علیہ السلام کا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں ہمارے حق کے لیے لوگوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن ہمارا آئے گا جب خدا ہمیں وہ سب کچھ دے دے گا جو ہمیں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے. تمہیں اس پہ جا کے کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو کیا کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے رہو کہ ان کی زندگیوں میں مطلب وہ لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنو، لیکن اپنے عمل سے ان سے اپنے کو ممتاز کرو. یعنی تمہارا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مجبور ہوں کہ یار یہ بھی کوئی نئی چیز ہے، یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. لیکن جو آپ کے ماتحت ہیں یقیناً ان کے ساتھ آپ کو پروایکٹیو ہونا چاہیے.
جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا یاد آ رہا ہے آپ کے امر بالمعروف سے، کہ جب جناب موسیٰ گئے اور جب واپس آئے تو انہوں نے ان کو داڑھی سے پکڑا اور کہا یہ تم نے کیا کیا، میرے پیچھے روکا کیوں نہیں کہ انہوں نے گوشالہ بنا کے اس کی پرستش کی. تو جناب ہارون نے جو جملے ادا کیے کہ مجھے ڈر تھا کہ اس میں افتراق نہ ہو جائے، یہ نفاق کا آپس میں لڑ نہ جائے قوم، اس وجہ سے میں خاموش رہا. اس کو بھی سینگل سے دیکھیں گے، اگر قوم میں کہیں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بولنے سے افراتفری مچ رہی ہے.
حضرت ہارون علیہ السلام نے بولنے سے نہیں رکے تھے، وہ
یہ تو تھا،
نہیں
کہ مجھے ڈر تھا کہ فساد برپا نہ ہو جائے،
بولنے سے نہیں رکے تھے. انہوں نے باقاعدہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، لوگوں کو روکا، سب کچھ کیا، لیکن لوگوں نے بات نہیں سنی. انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ جو دو گروپس بن رہے ہیں قوم میں، ان میں سے اپنے حامی کو لے کے ان سے لڑنا شروع ہو جائیں.
تو جناب موسیٰ نے داڑھی بھی پکڑی تھی ان
کی، انہوں نے اسی طریقے سے افعصیت امری، کیا تم نے میرے امر کی معصیت کی. اس کے اندر جو بات بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت ہارون سے یہ سب بات کر رہے تھے، کیونکہ اس کے فوراً بعد کے جو جملے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کوئی حضرت ہارون کو کوئی ملزم یا مجرم نہیں سمجھ رہے تھے. بلکہ بنیادی طور سے یہی ہوتا ہے کہ ایک مثال ایسی ہے کہ اگر ہم ایک دفتر ہے میرا، ایک آرگنائزیشن ہے، اور میں وہاں سے جاؤں ایک مہینے کے لیے اور اس کے بعد میں کسی کو ذمہ دار بنا کے آؤں، اور میں باقاعدہ پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ دے کے جاؤں، بھائی یہ کام ہو، یہ کام ہو، یہ گولز اچیو ہوں، اس کے بعد میں آؤں تو دیکھوں وہاں بلیئرڈ ٹیبل بچھی ہوئی ہے اور لوگ بلیئرڈ کھیل رہے ہیں اور سنوکر کھیل رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ کیا کروں گا بتائیں؟
سرزنش کریں گے، غصہ ہوں گے
کس کو؟
جس کو آپ دیکھیں،
ہاں جس کو ذمہ دار بنا کے گئے ہیں آپ. آپ کو پتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی آپ جا کے اس کا گریبان پکڑ لیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟
دوسروں کو کرنے کے لیے،
بالکل، ٹھیک ہے، تاکہ باقیوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، کوئی معمولی غلطی نہیں ہے جو ہو گئی. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر اس طریقے سے 20 آدمی ہیں, آپ ہر ایک کے پاس جا کے چیختے رہیں تم یہ کیا کر رہے ہو, تم وہ کیوں نہیں کر رہے جو میں نے بتایا تھا, سب بیکار, پھر آخر میں سب ہم پر ہی ہنس رہے ہوں گے کہ یہ بیچارہ دیوانہ ہو گیا. تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی, وہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے ذمہ دار بنا اس کو سختی سے پکڑ لو, یہ کیا ہو رہا ہے, باقی سب خود ڈریں گے. بالکل منع کیا تھا اور انہوں نے یہ بات کہی, تبھی تو انہوں نے کہا یہ جملہ ہے کہ میں نے ان کو روکا یعنی منع کیا, میں ڈر رہا تھا کہ اسپلٹ ہو کے, اور اسپلٹ کے حوالے سے بھی دو گروہ ہیں. اب دو گروپس میں سے ایک ظاہر ہے ہم ہی ہیں, آپ کہیں چلو بھائی ان سے لڑو, اور دوسری ایک بات یہ کہ یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ یہ آرڈر مینٹین کرنا, میں 40 دن میں آ رہا ہوں, تو حضرت ہارون کوئی پرماننٹ وہ تھوڑی تھے, امر بالمعروف کیا انہوں نے, بالکل کیا.
میں اسی لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب جو ہماری شیعت کی جو قوم کی حالت ہے اس میں مثلا کھل کے جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہوا ہے شہادت ثلاثہ اور یہ ساری چیزیں,
جی
تو جگہوں پہ مثلا آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یار خامہ خواہ
نہیں, تو وہی بات ہے نا کہ اس میں ہمیں اپنے کیریکٹر سے اپنے ورتھ کو شو کرنا ہے, ہمیں ڈائریکٹ لڑائی جھگڑے نہیں کرنا. آپ لاب لڑ کے دیکھ لیجئے, آپ لڑ کے نہیں نہیں آپ لڑ کے دیکھ لیجئے,
پلٹ کے سمجھے نا, اس نے کہا کہ علی کے ملنگوں کو